میں خود کماتا خود کھاتا ہوں، میرے اندر خود اتنی قوت ہے. اللہ نے فرمایا یہ چیز ایک بار نہیں دو بار آئی. یہ عاجزی کہ انسان اللہ کے سہارے پر ہے، یہ عاجزی ایک دفعہ نہیں آتی، یہ دو دفعہ آتی. ایک دفعہ تو بچپن میں واقعہ دکھلا دیتے ہیں، پھر جب بڑھاپا آتا ہے جوانی آ گئی، جوانی کے اندر اس نے اللہ کی لاپرواہی کی. اگر اللہ والوں کی شہرت ملی تو اللہ نے اللہ کی سب کو بتائے گی، لیکن لاپرواہی کی اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بوڑھا ہونا شروع ہوا. اسی لیے کہتے ہیں بوڑھے میں اور بچے میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ بوڑھا بچہ جس طرح عاجز ہوتا ہے کہ اپنی چیزیں اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے کا مقدار، اسی طریقے سے بوڑھا انسان وہ بھی کسی دوسرے کا سہارا مانگتا ہے کہ کوئی مجھے سہارے سے کھڑا کر دے، کوئی مجھے سہارا دے کر کے وہاں تک پہنچا دے، کوئی مجھے سہارا دے کر بستر سے اٹھا کر وہاں تک لٹا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے جوانی کی قدر کی اور جوانی میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب مجھے بڑھاپے میں کسی کی ضرورت نہیں، اب میں ہوں تیرا. اسی لیے آپ نے یورپ کیا دیکھی کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاں اولڈ ہاؤس میں ہے، اس میں جمع کرا دیتے ہیں، اس میں جمع کرا دیتے ہیں. جس لیے وہ کہتے ہیں اب یہ کسی کام کے نہیں رہے، جمع کرا دیتے ہیں. لیکن اسلام کے ماں باپ کو اتنی عزت اور عظمت تھی کہ فرمایا اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو فرمایا ان کی خدمت اور زیادہ کرو. اور اسلام کے اندر مسلمانوں میں الحمد للہ یہ چیز موجود ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ خدمت کرتی ہے اولاد. وہ اولاد جس کو دین معلوم ہو وہ اولاد اور زیادہ خدمت کرتی ہے کہ اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے. ورنہ حکم تو ہر وقت کے لیے، کیا حکم ہے بلا اقل لہم معروف. اللہ نے فرمایا دیکھو کبھی اپنے ماں باپ کو اس بھی مت کے اندر دبا دو، ولا ترحم اللہ، اور کبھی جھڑکنا بھی مت. دیکھیں آج ہم نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں ہماری مرضی کے خلاف، طبیعت کے خلاف، تو وہ کیا ہے؟ ہماری شان کے خلاف ہے. کس طرح کہتی ہے؟ ہم ماں باپ کے حکم پر نہیں، ہم جو دنیا کی کہنے پر چل رہے ہیں، دنیا کے دستور پر. اگر دنیا کے دستور پر چل رہے ہوتے تو ماں کب تمہیں دنیا کے دستور پر چلاتی؟ دادا نے فرمایا ماں کی محبت سے وہ کیا کرتی ہے؟ کیلی جگہ سوتی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، سردی ہے، رو نہیں سکتی، فضا کو کیلی جگہ سو جاتی ہے، اپنے بچے کو سوکھی جگہ سلاتی ہے. فضا اگر دستور دیکھتی تو خود بھی اس بچے کو کیلی جگہ رکھتی، وہ سوکھی جگہ آرام سے سو جاتی. لیکن فرمایا دستور نہیں، محبت دیکھتی ہے. اگر ماں دستور دیکھے کہ پرورش کس طرح ہو رہی ہے تو پرورش کا دستور یہی ہوتا کہ ماں اپنی جگہ، بچہ اپنی جگہ. لیکن ماں محبت کے اندر سب کچھ بھول جاتی ہے.
ماشاءاللہ
یہ ماں کی محبت. تو فرمایا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو اس کی خدمت زیادہ کرو. ویسے بھی دوسرا حکم ہے ولا تقل لهما کف ولا تنہا عنهما. اللہ نے فرمایا جب بھی ان کو جھڑکنا مت، جب بھی ایسا نہ ہو کہ ان کو غصہ آ جائے. ماں باپ بوڑھے نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو فرمایا ولا تنہا عنهما، ان کو کبھی جھڑکنا مت. وقل لهما قولا کریما، اور ان سے ہمیشہ نرم بات کرنا. یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ماں باپ کی عزت کو بتایا کہ ماں باپ کی عزت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. بس دنیا کے جتنے مذاہب ہیں آپ ان کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ان کے اندر آپ کے حقوق ہیں کہ آپ کے لیے کیا کیا حقوق رکھے گئے، لیکن جب آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ کے لیے کیا حقوق ہے کچھ نہیں. آپ کی اولاد سے کیا حقوق ہے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسلام میں جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. جتنی عمر بڑھتی جیسے انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ بوڑھے ہو رہے تو اس کو اب فکر شروع ہو جاتی ہے. اگر اس کی ملازمت نہیں ہے تو کہتا ہے میں اپنے باپ کو کب تک بڑھاپے میں پکاؤں گا، خود نوکری ڈھونڈنے کے لیے بھی کرتا ہے. جب نوکری مل جاتی ہے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو باپ سے کہتا ہے ابا باپ گھر بیٹھے اب میں کما کر کھلاؤں گا، میں محنت کروں گا آپ کے لیے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. جب محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان کی محبت سے تکلیف نہیں دیتا. لیکن یہ دین کی برکت سے آتی ہے. جو اپنی اولاد سے راحت دینا چاہے وہ کی اولاد کو دین چکا ہے. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابو البختہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت کی بات انسان نے بتائی کہ حضرت کے والد صاحب حضرت کے کئی بھائی تھے. فرمایا حضرت کے والد صاحب انگریز کے زمانے میں وکیل تھے. جب گھر آتے تھے تو آواز لگاتے تھے کہ کوئی میرا جوتا اتار دے. تو فرمایا جب دوسرے بھائی ہوتے تھے جن کو حضرت کے والد صاحب نے ڈاکٹر اور انجینئر بنایا تھا, وہ اپنے نوکر کو آواز دیتے تھے کہ اے نوکر جا کر ابا کے جوتے اتار دے. لیکن فرمایا حضرت جب ہوتے تھے تو حضرت خود پھانسی جاتے تھے, خود جوتا اتارتے تھے اور خود پانی لا کر کے پیش کرتے تھے. اور اس کی برکت سے پھر حضرت کے بھائی ڈاکٹر بیولاب صاحب حضرت کے بھائی سے یہاں حیدرآباد دل میں ایک دفعہ انہوں نے بتایا تھا. انہوں نے فرمایا کہ اس خدمت کی برکت کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اتنے بوڑھے ہو گئے لیکن حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہزاروں ہیں اور حضرت کی وجہ سے ہمیں عزت دی جاتی ہے. عزت جس کی وجہ سے عزت اس میں نہیں ہے جس کا انجینئر بن گیا یا پائلٹ بن گیا یا ڈاکٹر بن گیا. جب تک آپ کی انجینئری باقی ہے اس وقت ایک عزت باقی ہے. جب تک ڈاکٹری باقی ہے آپ کو اپنے فن کے اوپر مکمل رجوع حاصل ہے. ڈاکٹر ہے اگر دل کا اس کی کان کی کان میں سنوائی ختم ہو جاتی ہے, آپ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے, تو جتنے جس اسپتال میں وہ کام کر رہا ہے 10 سال سے تو اسپتال والے کیا کہتے ہیں, اب ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں, اب آپ کی ضرورت نہیں رہی, آپ دل کے ڈاکٹر ہیں. لیکن آپ کا خود ایک رز ایسا ہے جس جو ضائع ہو گیا. لیکن ہم آپ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں یہ کچھ بھی ضائع ہو جائے جس حالت میں تم میرے پاس آؤ گے اس حالت میں میں تمہیں پیار کر دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شام کا وہ باقری بجایا کرتا تھا. تو جب تک جوانی تھی تو وہ جوانی کے اندر جب باقری بجاتا تھا تو آواز اور تھی, سب لوگ سنتے تھے. جب بوڑھا ہو گیا تو اس کے لوگوں نے باقری سننا بند کر دی, آواز خراب ہو گئی, تو وہ شخص رونے لگا. مدینے کے قبرستان پہنچا, حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مدینے کے قبرستان میں جا کر قبر میں بیٹھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ یہ دنیا تو ایسی بے وفا ہے کہ جب تک میری جوانی تھی اس دنیا میں میری قدر تھی اور آج میری آواز خراب ہو گئی تو کوئی شخص میری آواز کا خریدار نہیں ہو. لیکن یا اللہ میں نے سنا کہ تو قریب ہے, یا اللہ میری خراب آواز کو تو قریب ہے. یہاں تک کہ روتے 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 یہ شخص ہو گیا. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ عمر لاؤ مدینے کے قبرستان میں. یہ واقعہ کہاں دیتا ہے مکتبی مولا رو گئے. فرمایا عمر جاؤ مدینے کے قبرستان میں, وہاں ایک قبر کے اندر میرا ایک بندہ رو رہا ہے, جاؤ بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے گھومے کہ اللہ کا کون سا مقدم بندہ ہے جو رو رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھیج رہے. جب گئے دیکھا کہ قبر میں ایک شخص سو رہا ہے, برابر میں باتری رکھی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھایا, جلال تو تھا, وہ بیچارہ دیکھ کر ڈس گیا. اس نے کہا شاید عمر کو خبر ہو گئی, کہہ کر رونے لگا. حضرت عمر نے فرمایا رو مت, میں آیا نہیں بھیجا گیا, میں آیا نہیں بھیجا گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے پاس جاؤں اور تیرا وظیفہ بیت المال سے جاری کروں, لہذا آج کے بعد سے تجھے اپنے کمانے کی فکر نہیں کرنی, تیرا وظیفہ میں بیت المال سے مقرر کرتا ہوں. تو حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے پھر بھی انسان اگر ہوتا ہے کہ اللہ میرا دنیا کے اندر کوئی نہیں سوائے تیرے, تو ہی میرا سودا خرید دے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے سودے کو رد نہیں فرما دے, اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو سودا قبول فرما دے. دنیا میں دوستوں رشتے جتنے رشتے ان سب کے اندر محبت کب تک ہے جب تک انسان کے پاس جوانی پیسہ عزت اور شہرت آتی ہے. اگر یہ چار چیزیں ختم ہو جائیں تو کوئی اپنا رشتے دار دنیاوی اعتبار سے اپنے رشتے دار ہو کر نہیں پوچھتے. پوچھا جاتا ہے جب عزت ختم ہو گئی, جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے کون ہیں, کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا ہی ہوں. لیکن اگر عزت مل جائے, کوئی شہرت مل جائے, کوئی مرتبہ اور منصب مل جائے, تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے فلانے کے فلانے کے فلانے کے فلانے رشتے دار ہیں، ہماری ان کی بڑی دور کی رشتے داری ہے. اور کیوں رشتے داری نکالتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ایک منصب اللہ نے عطا فرمایا. ایک دنیاوی منصب کے لیے انسان اتنی دور کی رشتے داری نکالتا ہے. اللہ نے فرمایا دنیاوی منصب کے اندر عزت نہیں ہے، عزت آخرت کے منصب کے اندر. ان اقربكم عند الله يتقاكم، تمنا سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مکرم اور شخص ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقویٰ سے رہتے ہیں. آج ہم دنیا کے منصب کے لیے رشتے داریاں پیدا کر لیتے ہیں، دنیا کا منصب حاصل کرنے کے لیے خواہیاں برداشت کر لیتے ہیں، ذلتیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے کتنی ذلت برداشت. آج اگر ایک شخص کہہ دے ارے یار تمہاری تو گاڑی اچھی بھی ہے، ارے تو کہاں مولوی بن گئے، تو انسان کے دل میں وہ سوچے آنے لگتے کہ شاید میں مجھے میری شکل لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی. دادا نے فرمایا اپنی شکل لوگوں کے آئینے میں مت دیکھو، آئینے میں قوت کے اندر دیکھو. اپنی شکل لوگوں کے آئینے میں مت دیکھو، اگر لوگوں کے آئینے میں دیکھو گے تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک حبشی کالا غلام وہ جنگل میں جا رہا تھا، اس نے زندگی میں کبھی آئینے نہیں دیکھا تھا، تو اچانک اس کو ایک آئینہ شیشہ نظر آیا، تو اس نے اٹھا کر شیشہ دیکھا، تو اسے کیا معلوم تھا کہ اس میں میری شکل ہے. تو جب شیشہ دیکھا تو دیکھ کر کے چین کرے گا اپنے سارے اب اس آئینے سے اٹھاتے گئے. اگر چلتے وہ بھی آپ سے جانے سمجھتے کہ اس نے آئینہ دیکھ کر کے کہا دے سارے اتنے بڑے بڑے دانت میرے سارے موٹے موٹے ہوں اتنا بدصورت ہے، اسی لیے تو تجھے لوگوں نے جنگل میں پھینک دیا اور آئینہ دیکھ کر کے چلا گیا. فرمایا اسے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اپنی صورت اس کے اندر نظر آ رہی ہے. کیا مطلب؟ اگر کسی کے اندر عیب نظر آ رہا ہے تو یہ سمجھے کہ وہ آئینہ ہے اور میں عیب. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے صحیح ہے کی روایت ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا. ابو جہل نے دیکھ کر کے اللہ کے نبی سے کہا نعوذ باللہ من ذلک، کہا کہ اے محمد ایمان تو لایا نہیں تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں نے دنیا میں آپ سے زیادہ بری شکل کسی کی نہیں دیکھی. اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا صدقتا، اے ابو جہل تو نے صحیح کہا. تھوڑی دیر گزری حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا کے اندر آپ سے زیادہ حضور شکل کسی کی نہیں دیکھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر صدقتا، تو نے بھی سچ کہا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ابو جہل جو کہہ کر دیا گیا وہ بھی سچ، ابو بکر صدیق آ رہے ہیں یہ بھی سچ، اللہ کے نبی یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اے صحابہ میری مثال آئینے کی تھی، میری مثال آئینے کی تھی، ابو جہل آیا تو اس کو اپنا کفر اور جہل میرے اندر نظر آیا، تو اس نے کہا میں نے آپ سے برا کوئی نہیں دیکھا، میں نے کہا تو نے سچ کہا کیونکہ تو نے میرا میری چیز نہیں دیکھی، تو نے میرے آئینے نبوت پہ اپنا آنکھ دیکھا اور تو نے اس کی برائی کی، میں نے کہا تو نے سچ کہا. اور ابو بکر سے پھر آئے تو ان کو آئینے نبوت کے اندر اپنی صدیقیت نظر آئی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے پیارا نہیں دیکھا، تو میں نے کہا ابو بکر تمہیں بھی سچ کہا. آج مسلمان مسلمان کے عیب نکالتا ہے کہ فلا مسلمان ارے اس کے اندر تو یہ عیب ہے، ارے فلا مسلمان اس میں یہ عیب ہے. دوستو یہ سوچو ہم نے کتنے عیب ہیں، ہم نے کتنے عیب ہیں اور ہم ان عیب کو کس طرح سے دور کریں گے؟ چور پوری حسد چینا رشوت یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، اگر ہمارے اندر ہے تو ہم دوسرے مسلمان کو کس طرح سے روکیں گے؟ اگر اس کو روکنا ہے پہلے اپنے دل کو صاف کرو، پھر ہر مومن صاف نظر آئے، ہر مومن صاف نظر آئے. لیکن اگر اپنا دل صاف نہیں کرتا تو پھر ہر مومن کے اندر اس کو برائیاں نظر آتی ہیں کہ ارے فلاں اس کے اندر تو یہ برائی ہے، ارے فلانے سے ملنا اس میں یہ برائی ہے، یہ برائی کیوں نظر آ رہی ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرما دیا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن آئینہ ہے مومن کے لیے. لہذا والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو آئینہ جب دیکھتے ہو تو آئینہ تمہارا ہے، تمہارے سوا کسی اور کو نہیں بتا سکتا. یہاں ایک 500-600 لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ آئینہ میں ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دوں اور پھر اس کا آئینہ لوں تو وہ آئینہ اس کا عیب مجھے بتا دے، بلکہ وہ آئینہ عیب بتاتا ہے کہ میرے چہرے پر کیا ہے. تو فرمایا پہلے اپنا عیب دیکھو، پھر اس کے بعد دوسرے کا عیب دیکھو. اسی لیے حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تو فرمایا اس کے گناہ کو کیا سمجھو، فرمایا اس کے گناہ کو سمجھو زکام، اس کے گناہ کو سمجھو زکام. اور اپنے گناہ کو کیا سمجھو، فرمایا اپنے گناہ کو بخار سے بڑھ کر سمجھو. آج ہمارا حال کیا ہے، کسی کو ذرا سا گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہمارے دل میں تشویش آ جاتی ہے، ارے یہ کیا کہتے ہیں مسلمان، یہ کہتے ہیں. اس لیے یہ بات بتاتا ہوں کہ جنہوں نے گاڑیاں رکھی جن کو اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا، ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کی حقارت دل کے اندر آ جائے. اگر حقارت دل کے اندر آ گئی تو یاد رکھو کہ گاڑی رکھنے کے بعد دین پر چلنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ نصیب نہیں فرمائیں گے. سلطان ابراہیم ابن حضرت رحمتہ اللہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جا رہے تھے، دیکھا ایک شرابی شراب پی کر کے وہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے اور اس نے طے کی لیے پیسے کے اوپر مچھیاں بھی ملا رہی ہیں. سلطان ابراہیم ابن حضرت رحمتہ اللہ علیہ اللہ کے اتنے بڑے ولی کہ ایک دفعہ دیکھا حضرت جبرائیل کے شراب جا رہے ہیں، پوچھا اے جبرائیل کہاں چلے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. سلطان ابراہیم سے کہنا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جا کر دنیا میں اپنے آپ، اللہ نے فرمایا میرے عاشقوں کی فہرست بنا کر لیا. سلطان ابراہیم کے نظر نے کیا فرمایا، فرمایا کہ اے ابراہیم جب سب کا نام لکھے نا تو آخر میں میرا نام بھی لکھ دینا کہ میں بھی اللہ کا عاشق ہوں. تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا، فرمایا اے سلطان ابراہیم ابن آدم اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سلطان ابراہیم ابن آدم کا نام میرے دوستوں کی فہرست میں سب سے پہلے لکھتا ہوں. سلطان ابراہیم ابن آدم جا رہے ہیں، دیکھا شرابی گرا ہوا ہے. سلطان ابراہیم ابن آدم نے سوچا اللہ کا بندہ ہے، اسی وقت گئے اللہ کا ولی جس نے سلطنت برف اللہ کو قربان کی، گئے جا کر کے پانی لے کر کے آئے، پانی لا کر کے اس شرابی کی شراب ہوئی، اس کا منہ ملایا، اس کے پیر صاف کی ساری گندگی صاف کی. گندگی صاف کرنے کے بعد جب اس کو ٹھنڈ پہنچی تو اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا کہ میری خدمت اور میری گندگی دھونے کے لیے سلطان ابراہیم نے جنم. اس نے کہا حضرت آپ جیسا اللہ کا ولی اور مجھ جیسے شرابی کے پاس، فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا جب تجھے دیکھا تو میں نے یہ سوچا ہے تو میرے اللہ کا بندہ، شراب پیے تو کیا ہوا، چلو اس کا منہ دھو دیتا ہوں. اسی وقت حضرت سلطان ابراہیم ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے سب سے اونچے درجے کے اولیاء میں اس کو شامل کر دیا. سلطان ابراہیم ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ حیران، یا اللہ اس سے ابھی نماز نہیں پڑھی، اس سے ابھی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکات ادا نہیں کی، جہاد نہیں کیا، گناہ چھوڑنے کی مشقت برداشت نہیں کی، اور آپ نے اس کو سب سے اونچے درجے کے عہدے میں پہنچا دیا. رات کو سلطان ابراہیم تفسیر الرحمانی کے اندر علامہ رشدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ بہت بڑی تفسیر ہے عربی کی، سورہ جزو کے اندر لکھی ہے علامہ رشدی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کے اندر، فرماتے ہیں کہ رات کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی. سلطان ابراہیم ابن حضرت کو سلطان ابراہیم ابن حضرت نے سوال کیا، یا اللہ میں نے اس بچے کو مجھ کا منہ ملایا، اس کی شراب صاف کی، اور آپ نے اس زمانے کے سب سے اونچے اور اللہ نے اس کا نام لکھ دیا، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم انت بطن توجہ ہو لیتی، تو نے اس کا چہرہ دھویا تھا میری نسبت سے کہ میرا بندہ ہے. فقصدت قلبه لأجلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ابراہیم میں نے اس کا دل دھو دیا تیری نسبت سے کہ جس کا منہ میرا ابراہیم دھو اس کا قلب میں دھو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ دھو دے پھر اس کے دل میں کہاں گناہ بچتا ہے، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ دھو دے پھر اس کے دل میں کہاں گناہ بچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی یاد رکھتے ہیں. اپنے پیاروں کی لاز رکھے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے اندر ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے جسم پر کپڑے پورے نہیں ہوں گے, ان کے پاس کوئی عیش اور آرام کی چیز نہیں ہوگی, ان کے پھٹے کپڑے, آلودہ بال, آنکھوں میں کیچڑ ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے دسترخوان پر آ کر کے بیٹھنا چاہے تو تم ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھانا گوارا نہیں کرو گے, لیکن فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اگر وہ لوگ اللہ سے پوری جنت کا سوال کر لے, اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو رد نہیں فرمائے. یعنی اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ ان کی عزت اللہ کیا وہ مکان ہوگا, وہ عزت ہوگی, لیکن یہ مثال سے فرمایا کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے, ان کے پاس لگانے کے لیے تیل نہیں ہوگا, کرنے کے لیے کنگھی نہیں ہوگی, اور منہ دھونے کے لیے پانی نہیں ہوگا, کہ آنکھوں میں کیچڑ ہوگی. لیکن فرمایا اس حالت میں بھی ان کی عزت اللہ کے نزدیک اتنی ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کہہ کے اللہ ساری جنت کچھ عطا کر دے, اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو رد فرمائے گی. دوستو عزت ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اصحاب عزت سے ہمیں عزت دے رہی ہے, اگر ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے تو لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں, اگر ہم تین پیس سوٹ کے اندر ہیں تو لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں, اگر ہم یہود و نصارہ کی شکل میں تو لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں. یاد رکھو یہ دنیا بھی عزت ہے, یہ اصل عزت نہیں ہے. اصل عزت کا راستہ کس کے اندر ہے؟ جس کے ہم پیروا ہیں, جس کے ہم مقتدا, ہم مانتے ہیں, ہم اس کی شکل و صورت کرا لیں. یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی مسلمان کی میں توہین کر رہا ہوں کہ اس کی داڑھی نہیں ہے. نہیں دوستو, یہ سوچو ہر انسان اگر ایک بچہ کسی اچھے خاندان سے ہوتا مطلب تعداد کرانے سے, لیکن اگر وہ غلط کام میں لگ جائے تو دنیا لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم اپنے خاندان کا تو خیال کر, تو کیسی حرکتیں کر رہا ہے. تو مسلمانوں اپنے نبی کا تو خیال کرو, تو کس نبی کی عمر میں تھے؟ وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دولت سے نہیں دی تھی, جس کو اللہ نے عزت دین کی وجہ سے عطا کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, جناب نبی کریم صحیح روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے, اللہ کے نبی حضرت عمر کو دیکھ کر رک گئے. جب حضرت عمر نے دیکھا تو پیٹھ پر چٹائی کے نشانات, حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارے لیے کھول دے. فرمایا اے عمر, حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا رسول اللہ فیصل و کسرا یہ اللہ کے باقی ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آسائشیں اور کیا کیا آرام پیدا فرمائے, آپ ہی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ فرما دے. فرمایا اے عمر, ان کو تو ان کا حصہ دنیا ہی میں نہیں کیا, ان کو ان کا حصہ دنیا میں نہیں کیا, لیکن میں اپنا حصہ دنیا میں لینا نہیں چاہتا, میں اپنا حصہ آخرت میں لینا چاہتا ہوں. آج ہمارے کتنے مسلمان ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہود و نصارہ کی شکل کے اندر رہیں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے. لوگ یہ سمجھیں کہ چل کے ترقی کر لی, لوگ یہ سمجھیں بڑا سمجھ کر کے ہمیں سلام کریں گے. دوستوں کتنے دن سلام کریں گے؟ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال. ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی, پھر اس کے بعد لوگ آپ کو قبر میں رکھ دیں گے. اب دیکھو آپ کون سوال سلام کرتا ہے. اب قبر میں جانے کے بعد کوئی سلام کرنے آتا ہے؟ دبا کر چل رہی ہے قبر میں سر دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں ہائے زمانے کو یہ کیا ہوا, تھوڑی دیر پہلے تو مرتے تھے کہ ابا ابا ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, وہی اولاد باپ کو قبر میں دفنانے کے بعد اب پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتی, اب تو ابا چلے گئے, ذرا سی دیر میں زمانے کو کیا ہو گیا, اب زمانہ بدل گیا. بیٹا باپ کے لیے روتا تھا تو باپ کا انتقال ہوا, اس نے باپ کو مٹی میں دبایا, وہ چلا گیا, اب تب بھی بدل گئی وہاں پر, پہلے کچھ اور نام تھا اب کچھ اور نام ہو گیا. یہ عارضی ہے, یہ عارضی حساب ہے دنیا کا, اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا جتنا اپنے سے عیش اٹھانا آرام اٹھانا اتنا اس دنیا میں جا کر کما کے رکھو, ورنہ ایک دن جس دن آگ بند ہوگی پھر اس دن پتا چلے گا کہ کس کی شکل بنائی, کس کا مذاق اڑایا, کس کی عزت ہوئی. دوستو دنیا میں کوئی انسان آپ کو بہتر کرتا ہے وہ بہت زیادہ 10,000 آدمی کے سامنے بہتر نہیں کر دے گا, 10,000,000 آدمی کے سامنے بہتر نہیں کر دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بزرگوں نے اس کی مثال دی, فرمایا اگر دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر کے گئے تو یاد رکھو آدم علیہ السلام سے ہر مسلمان, ہر مومن اور ہر انسان بھی رشتے داری ہے, یعنی ہر انسان خاص واقف ہے, ہر مسلمان ہے, ہر یہود اور نصارا میں سے ہے, تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. فرمایا جب قیامت میں بھی حساب لیا جائے گا, جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کھڑے اور اشکاب دو, فرمایا ہم اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ارے ہم تو تجھے دنیا میں اتنا شریک سمجھتے تھے اور تو کیا نکلا. فرمایا دنیا کی ذلت, دنیا کی ذلت اس سے صحابہ کیا دعا مانگتے تھے, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, یا اللہ دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں ہے, الا عیش الاخرہ مگر یا اللہ تو آخرت کا عیش عطا فرما, کیونکہ دنیا کا اے سی اس ہار کو ٹھنڈا کر دیتا ہے لیکن دل کو ٹھنڈا نہیں کر پاتا. لیکن انسان پریشانی کے اندر ہے, اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں ٹھنڈک پہنچ جائے تو یہ دنیا کے اے سی میں چلا جائے, اچھے گھر میں چلا جائے, اس گھر سے اس کے دل میں تو ٹھنڈک پیدا ہو سکتی ہے لیکن دل میں ٹھنڈک نہیں پیدا ہوتا. دل کی ٹھنڈک ہم آتا رہے اپنے نام کے اندر رکھیے. اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت کی مرمت سے جب اس کا ترجمہ کیا, اللہ کا ترجمہ کیا فرمایا, اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر خوب غور سے سنو, ذکر اللہ اللہ ہی کے ذکر کے اندر مطمئن جو قلوب تمہارے دلوں کا چین ہے. حضرت جی نے لکھا یہاں با مبائنہ فی کے, یعنی تما ان سبق تھا تطمئن فلما لا فلما, فرمایا مچھلی کو پانی کے ساتھ سکون نہیں آتا, پانی کے اندر سکون آتا ہے. مچھلی اگر پانی کا سکون حاصل کرنا چاہتی ہے, یہاں سب اچھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, میں پوچھتا ہوں مچھلی کو آپ 70% حصہ مچھلی کا پانی میں ڈبو دیں, 30% حصہ سے بھی باہر رہنے دیں, بتائے مچھلی کو سکون ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ 70% حصہ آپ اس کو پانی میں دے رہے ہیں. اس لیے یہ مچھلی کی زندگی پانی ہے. اگر یہ شخص مچھلی کو کیا کہتا ہے کہ مچھلی تجھے میں دنیا کا ہر عیش دیتا ہوں, ہر سہولت دیتا ہوں, تو پانی سے باہر نکل آ کر, تو مچھلی کیا کہتی ہے, پانی میں کوئی عیش نہ ہو تو بھی میری زندگی تو ہے. مومن کو کم سے کم اتنا کہہ دینا چاہیے کہ اگر دنیا کا عزت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دنیا دیکھتے ہیں اس کے پیچھے بات کرتے ہیں, اگر دنیا کا مطلب دیکھتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ایک دن ہمیں لوٹ کر پھر اسی کے پاس جانا ہے. تو فرمایا کہ جس طریقے سے مچھلی کو پانی کے ساتھ سکون نہیں ملتا, اسی طریقے سے آج لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا الحمدللہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, الحمدللہ روزے بھی رکھتا ہوں, الحمدللہ سب کا بھی دیتا ہوں, لیکن گھر میں کچھ سکون سا نہیں ہے, کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جو حل نہیں ہو رہی. اب اس کا جواب سن لیجیے, جس طرح مچھلی 100% پانی میں جانے کے بعد سکون پاتی ہے, اسی طریقے سے ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا حج, ہمارا صدقہ, ہمارا جہاد اس وقت کامل ہوگا جب ہم اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. اگر ایک ذرہ بھی باہر بات آتا ہے تو میں ایک ذرہ بھی مچھلی کا صرف پیٹ کا کانٹا باہر رہ جائے تو میں مچھلی تڑپتی رہتی ہے, بلکہ جب سورج تیز ہوتا ہے تو فرمایا مچھلی کیا کرتی ہے, غوطہ لگاتی ہے اور سمندر کی چہ میں چلی جاتی ہے, کس لیے کہ سورج کی تپش اس کو بند کرے گی. فرمایا مومن کا کام یہ کہ اگر گناہوں کی تپش آ رہی ہے تو اللہ کی یاد میں اور ڈوب جاؤ, جتنا اللہ کے قرب کے سمندر کی گہرائی میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا آرام و سکون عطا فرمائیں گے. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت لے کر آج تک کوئی شخص یہ دوائی نہیں دے سکتا کہ کسی اللہ کے ولی نے خودکشی کی ہو. کسی کے پاس ہے کوئی مثال؟ ہے کوئی مثال؟ نہیں ہے. دنیا میں کوئی گواہی نہیں دے سکتا کہ کسی اللہ کے ولی نے کبھی کوئی خودکشی کی ہو. کیوں بھائی؟ کیا ان کے پاس فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, بڑی بڑی اسکیل بھی لگی ہوئی ان کی, کیا لگا ہوا ہے ان کے پاس, کھانے بھی آ رہا ہے ان کو دیکھے گولیاں بتائے گئے ہوں گے, لیکن سب چاہیے سب کا تو سچائی کے اوپر بیٹھنے کا لاز ہوگا ان کے لیے. کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جو چین و سکون عطا فرماتے ہیں اور جو اپنے نام کا نشہ عطا فرماتے ہیں اس نام کے نشے کے سامنے دنیا کی سلطنت نہیں ہو جاتی. اسی لیے صحابہ کی آپ دیکھیں تاریخ مسلمان, آج ہم مسلمان رہے لیکن ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. ہماری تاریخ یہ نہیں ہے جو یہود و نصارہ ہمیں سکھلا رہے, ہماری تاریخ وہ ہے جو اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کے صحابہ سے جڑی ہوئی ہے. صحابہ کا کیا حال تھا؟ قیس و کسریٰ کے سامنے جب صحابی حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیس و کسریٰ پر حملہ کرنے کے لیے گئے تو ان کا لشکر 1,000,000 سے زیادہ کا تھا, رومیوں کا لشکر 1,000,000 سے زیادہ. حضرت عبیدہ ابن جراح نے اپنا ایک جرنیل وقت کرا کر کے بھیجا, کیونکہ رومی یہ سمجھے تھے کہ مسلمان ارے ان کے کپڑے تو پھٹے ہیں, ان کے پاس تلواریں جو ہے وہ تنگ آلو گئے, یہ ہم سے کیا لڑیں گے, ان کو بلا کر کچھ ان کو پیسے دے دو, ان کو یہاں سے روانہ کر دو. حضرت عبیدہ ابن جراح کے پاس انہوں نے اپنا سپہ سالار میں رچ کر اپنا وہ بھیجا, وقت بھیجا کہ آپ ہم سے بات چیت کریں, ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرتے ہیں. حضرت عبیدہ ابن جراح نے ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ جا کر کے بات کیجیے. اب یہود رومیوں کو اپنی عزت تو دکھانی تھی, رومیوں کو اپنی عزت دکھانی تھی, انہوں نے کیا کیا, دو سب بنا کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک سے ہزاروں کی تعداد میں اور سب کے پاس ایک سے بہترین تلوار اور بیچ میں پانی بچھا ہوا. وہ صحابی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور انہوں نے نہ جائے دیکھا نہ بائے دیکھا, سیدھا بادشاہ کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے. اس کے وزیروں نے کہا کہ آج تک کسی کی ہمت اتنی نہیں ہوئی کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو, تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ صحابی نے فرمایا اس لیے کہ ہم نے بادشاہ اللہ کو بنا لیا, بس اس کے بعد کوئی بادشاہ نہیں تھا, ہم نے بادشاہ اللہ کو بنا لیا اور مان لیا, وہی اللہ بادشاہ ہے, دنیا میں اب کوئی بادشاہ نہیں ہے. کہا آج صحابی وہی بیٹھ گئے, کہا یہی بیٹھ کر بات کروں گا. انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کے سامنے کسی کو بیٹھنے کی آج تک ضرورت نہیں ہوئی. صحابی نے تلوار نکالی, وہ قالین کاٹا اور وہ پھینکا اور زمین پر بیٹھ گئے. فرمایا میں بھی اللہ کا زمین بھی اللہ کی جگہ پر. اس نے کہا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جتنی رقم مسلمانوں کو چاہیے اتنی رقم ہم سے لے لیں اور ہمارا راستہ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ جب مسلمان ایک بار میدان جنگ میں اتر جاتا ہے تو پھر بغیر فتح یا ہار کے مسلمان واپس نہیں ہوتا, لہٰذا آپ تیرا اور ہمارا فیصلہ یہ تلوار کرے. اتنے بڑے مجمع کے اندر رومیوں کے لشکر کے بیچ میں ان صحابی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کیا ہے. صحابی کو پتا تھا بہت زیادہ شہید کرے گا تو اللہ کے پاس چلا جاؤں, اللہ کے پاس چلا جاؤں. تو آج کیا ہے, ہماری نشان ہمارا عہدہ ہماری پہچان یہود و نصارہ سے نہیں ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے, اللہ کے نبی سے, آپ کے صحابہ سے اور ان آپ کے صحابہ کے طریقوں سے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی شاید پوشیدہ اہل عرب کی, اس کے اندر ہماری کامیابی اہل عرب کے بتائے ہوئے طریقوں میں پوشیدہ نہیں ہے, ہماری کامیابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے جس موقع پر کیا طریقہ تیار فرمایا. آج ہم ان کی نقل کرتے ہیں, کھانے میں ان کی نقل کر رہے ہیں مسلمان, پینے میں ان کی نقل کر رہے ہیں, چلنے میں ان کی نقل کر رہے ہیں, اٹھنے میں ان کی نقل کر رہے ہیں, عزت پانے کے لیے ان کی نقل کر رہے ہیں. ان کی عزت کتنی دیر کی عزت ہے, جتنی دیر سانس ہے, جتنی دیر حکومت ہے ان کے پاس, جتنی دیر ان کے پاس حکمیت ہے اتنی دیر ان کی عزت ہے. جہاں حکومت ختم وہاں ان کی عزت ختم, پھر کوئی مرکز نہیں پوچھتا کہاں گئے. بولا وہ تو پچھلے الیکشن میں ہار گئے تھے, اب کہاں ہے, اب گھر پر پڑے تھے. اور جب حکومت میں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس وقت ان کا جاؤ جلال دیکھنے والا ہوتا. اللہ نے فرمایا دیکھو دنیا کے جاؤ جلال کی فکر نہ کرو, کیونکہ لڑائی دل سے لڑی جاتی ہے اور اوتاروں سے نہیں لڑی جاتی. ان کو یہ غرور ہے کہ ہمارے پاس بادیات بہت ہے,
ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ہمارے ساتھ ایسے جہاں تک ہم مسلمانوں کو ملیمیٹ کر دیں گے، اور چند ایسے مسلمان جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا ہم سے ہمیں مٹا رہی ہے، جب 313 سے ہم جب نہیں مٹ سکے آج تو ایک ارب 22 کروڑ ہے، کیسے مٹ جائے گا؟ آج 1 ارب 22 کروڑ مسلمان ہیں، آج کو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مٹا دیں گے، مسلمان ڈر جاتا ہے کہ ہم مٹ جائیں گے، ہم مٹنے کے لیے نہیں دنیا کے کفر کو مٹانے کے لیے آئے، اللہ نے ہمیں مٹنے کے لیے نہیں بھیجا، اسلام دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لیکن کیا ہے مسلمانوں کی نظر انہوں نے ایسی گھمائی کہ مسلمانوں کی نظر بھی اخلاقیات کے اوپر ہوگی، ہم مسلمان سوچتے ہیں ہماری کامیابی کس طرح ہوگی، اب ہمیں عزت کس طرح سے ملے گی، اب ہمارے پاس کیا ہوگا، کیا ہتھیار ہے، ہم کس سے لڑائی کریں گے؟ اللہ نے فرمایا تم اپنی نظر میری طرف کرو، جب تمہاری نظر میری طرف تھی تو تم 313 ہونے کے بعد، کمزور ہونے کے بعد، تمہارے پاس ہتھیار نہ ہونے کے بعد میں نے تمہیں غالب کیا، تو تم اب 1 ارب 22 کروڑ ہو، تم فکر مت کرو، پھر میں تمہیں غالب کر دوں گا، ان تذکر اللہ یذکرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ فرماتے تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، وہ یثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو ثابت پتی عطا فرمائے
گا،
کیا مطلب ثابت پتی ملے گی، پھر دین پر کوئی بھی مذاق اڑاتا ہے، ولا يخافون لومة لائم، اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرے عاشق ہیں ان کو ملامت کا خوف نہیں ہوتا، کہ ان کو کوئی مولوی کہہ کر کے چڑھا رہا ہے تو ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، اس لیے یہی چیزیں اللہ کے نبی کو بھی کہی گئی، ایک بچہ ہے اس کو لوگ چڑھاتے ہیں اور اس کی وہی چیز اس کے باپ کی بھی تھی، تو جب اس کی بات سمجھاتی ہے تو کیسے کیا کہتی ہے، بیٹا فکر مت کر، یہی جو کچھ تجھے کہہ رہے ہیں یہی تیرے باپ کو کہا گیا، لیکن تیرا باپ صبر کر کے رہا، تو دوستوں ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، تو جو ہمیں کہا جا رہا ہے وہی اللہ کے نبی کو کہا گیا، کیا کہا گیا، ساحر کہا گیا، ہم سے زیادہ بڑھ کر کہا گیا، تو ہمیں مولوی کہا جاتا ہے، ہمیں برا لگ جاتا ہے، ایک زمانے میں یہی لفظ ملا عزت کا لفظ، اللہ کے نبی کو مجنون کہا گیا، اللہ کے نبی نے پھر بھی برداشت کیا، کس کے لیے، اللہ کے لیے، اور کس کے لیے، کہ بعد میں آنے والی امت کو پتا چل جائے کہ جب نبی کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے تو تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا، لیکن کیا کر رہا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تحقیق ہم خوب جانتے ہیں کس کو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ آپ اندر ہی اندر گھٹے جا رہے ہیں، آپ کے اندر جو گھٹن ہے اس کو ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، لیکن کس وجہ سے، کہ یہ جو بیوقوف کفار جو آپ کو طائر اور مجنون کہتے ہیں، سوچو ایک شخص دنیا کے اندر اگر ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کے پاس ڈگری ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن ایک شخص اس سے مذاق کرتا ہے، کہتا ہے تو ڈاکٹر نہیں ہوں، یا لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ارے تیری ڈاکٹری کس کام کی، تو ڈاکٹر کس کام کا، تو اس کا کیا ہوتا ہے، اس کو بند ہوتا ہے، کیا میں نے اتنی محنت کر کے پڑھا، آج لوگ مجھے ڈاکٹر ہی نہیں مانتے، تو اللہ کے نبی تو برحق نبی تھے، اللہ کے نبی کو جب طاہر اور مجنون کہا جاتا تھا اللہ کے نبی کو غم ہوتا تھا، اللہ نے اس غم کو اپنے نبی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم آیت نازل فرمائی، چوتھے پارے میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے سینے میں جو گھٹن ہے ان کفار کے کہنے کی وجہ سے، ہم اس کو خوب جانتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ باپ بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا جو تجھے تکلیف ہے اس کا علم ہے مجھے، تو بیٹا کیا کہتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، بیٹے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ میرے باپ کو میری مصیبت کے بارے میں اطلاع ہے، اب کیا مسئلہ ہے، جب چاہے گا حل کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا فرمایا، اللہ کو علم تو تھا، بولا اللہ کو علم تھا یا نہیں، کہ نبی کے دل میں غم ہے، اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ نبی کو بھی علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، آگے اللہ نے فرمایا سب کے ہم جواب بھی، یہ ہمارے لیے اللہ نے فرمایا، فرمایا سب کے تم اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرو، کیا مطلب تسبح اللہ علی نقائص کلھا، کہ تم یہ تحلیل بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقطے پاک ہے، کیا مطلب؟ دادا نے فرمایا مطلب یہ یہ تشریح کیا اس کا کہ اللہ علی نقائص کلیا، تاکہ اللہ تعالی دنیا کے تمام نقائص سے آگے فرمایا بحمد اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی. دادا نے فرمایا تسبیح کے بعد اللہ نے تحمید کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے تحمید کا حکم دیا کہ اللہ پاک ہے کس چیز سے کہ صاحب اور مجنون کو نبوت عطا کرے، اس لیے اللہ تعالی نے یہ حکم کیا. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے، تحمید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کیجیے، اور تعریف کس چیز پر ہے؟ تعریف اس چیز پر ہے کہ اللہ پاک ہے کس سے کہ اس صاحب اور مجنون کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا کر دے گا. رکن میں نستا دی اور سجدہ کرنے والوں میں چل جائیے. دادا نے فرمایا ساری نماز کا حاصل اللہ نے سجدہ بیان فرمایا، اور سجدہ اس لیے بیان فرمایا کیونکہ انسان پوری نماز کے اندر جتنا سجدے کا اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو میرے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے، لیکن استحضار چاہیے، استحضار چاہیے. انسان ہم جب سجدہ کرتے ہیں ہمیں استحضار ہوتا، ہمیں یہ استحضار بھی نہیں ہوتا کہ ہم سجدہ کس ذات کے سامنے کر رہے ہیں. بس دیکھا کہ ہمارے ماں باپ نے سجدہ کیا، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ استحضار کر کے سجدہ کرے کہ میں اللہ کے قدموں کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں. سوچو کہ کیا سجدہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں بزرگ تھے، تو ان سے ان کے ساتھی نے کہا کہ مولانا مجھے دو رکعت ایسی نماز پڑھوا دیجیے کہ جس میں دنیا کا ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ ہو، ایک خطرہ، ایک یعنی ایک اشاریہ بھی انسان میرا دل اللہ سے غافل نہ ہو، مجھے صرف زندگی میں دو رکعت ایسی پڑھوا دیجیے. فرمایا اچھا پڑھوا لیے. کبھی کچھ دنوں کے بعد اچانک گئے مسجد کے اندر، دیکھا وہ سو رہے تھے. انہوں نے کہا مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے، یہ زندگی ہے. فرمایا مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے، اٹھ گئے. فرمایا مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجیے، ہم نے وضو کر لیا. فرمایا مولانا دو رکعت اللہ کے لیے پڑھ لیجیے. وہ فرماتے مولانا کہ میں نے زندگی میں ایسی نماز نہیں پڑھی، پوری نماز میں ایک اشاریہ ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل اللہ سے معافی لے گا. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ کسی طرح سے نماز پوری ہو جائے اور ہم لوگ باہر چلے جائیں، پر اللہ والے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ سے جو رابطہ ہے اس سے بڑھ کر اور رابطہ ہو. پہلے جو سجدہ کیا ہے اس سے بڑھ کر اگلے سجدے میں اس سے بڑھ کر لذت ملے. تو فرمایا مولانا اللہ کے تو دو رکعت انہوں نے پڑھوائے. دادا نے فرمایا لیکن وہ دو رکعت ایسی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ میری ساری زندگی کی نماز ہے ایک طرف، لیکن یہ دو رکعتیں ایک طرف. صحبت سے انسان کو یہی حاصل ہوتا ہے. اللہ والوں کی صحبت سے کیا استقدار انسان کو ملتا ہے کہ میں کس کے سامنے کس ذات کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہمیں اولیاء اللہ کے پاس جا کر کیا ملے گا، اللہ والوں کے پاس جا کر کیا ملے گا. دوستو دنیا بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت تو ملتی ہی ملتی ہے. دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. جیسی نیت کر کے جاتا ہے ویسا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. جو شخص دنیا کی نیت لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا عطا فرمائیں گے، اور جو آخرت کی نیت لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت عطا فرمائیں گے. اپنی اپنی نیت کے اوپر موقوف ہے کہ جس اللہ والے کے پاس جا رہا ہے وہاں جاؤ، لیکن کیا نیت لے کر؟ خالص تو اللہ کو دیکھو. اس آخرت کے سطح میں اللہ تعالیٰ دنیا کو بہت سوار دیتے ہیں. ارے اللہ دنیا تو کافر کو بھی دے رہا ہے، یہ کافر کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کا فرما رہا ہے، مسلمان کو نہیں آتا کرے گا. اتنی تو ضرور مل جائے گی کہ جس سے عزت کے ساتھ زندگی گزر جائے. اصل زندگی تو کب شروع ہوگی؟ جب آنکھ بند ہو گئی، اب حساب و کتاب ہوا. اب حساب و کتاب کے بعد اگر فرشتوں نے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ دے دیا، اب کیا ہے؟ اب خوشی منانے کی بات ہے. لیکن اگر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ نہ آیا، الٹے ہاتھ میں آ گیا، تو دنیا کیا ہوا؟ اسی سال کی عبادت ساری ختم، اسی سال کی عبادت ساری ختم، یا دنیا کے اندر رہا لیکن وقت وقت اور پھر سے توبہ نصیب ہوئی، اللہ سے معافی مانگ کر کے نہیں کیا، جتنی عبادتیں کی یہ سوچ کر کے کی کہ میں نے تو اتنی عبادتیں کی، اتنے روزے رکھے، اتنے حج کیے، اتنے نئے نئے عمرے ادا کیے۔
حضرت بھائی جی سلطانی رحمتہ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھائی جی ما قال اللہ بھی، اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ فرمایا اللہ تعالی نے میری دل کون حضرت بھائی جی سلطانی رحمتہ اللہ علیہ اللہ کے ولی خواب میں وہ سب پوچھا ہے اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، فرمایا اللہ تعالی نے اس سے سوال کیا اے بھائی جی تو آخر میرے لیے کیا عمل لے کر کے آیا دنیا
سے،
میرے لیے کیا لے کر کے آیا؟ حضرت بایزید سلطانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا اپنا کون سا عمل پیش کروں، کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ فرمایا سوچتے 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 آخر میں میں نے یہ سوچا کہ سارے عمل میں کہیں نہ کہیں دکھاوا یا کچھ نہ کچھ موجود تھا، لیکن ایک توحید ہے، توحید ایسی ہے جو خالص ہے میری اللہ کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا مجھے کافی یقین تھا۔ فرمایا میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں آپ کے لیے توحید لے کر کے آیا ہوں، توحید کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور حضرت بایزید بستامی ہم جیسا نہیں، حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے کہا اللہ کیا چیز آیا ہوں؟ کہ اللہ میں توحید لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بائن دین وہ دور والی رات بھول گئے آپ؟ اب حضرت بائن دین فرماتے ہیں جو خاص کر جو شخص دیکھ رہا تھا اس نے پوچھا وہ دور والی رات میں کیا سکتا تھا؟ فرمایا بات یہ ہوئی کہ ایک رات میں نے دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد میرے پیٹ میں درد ہو گیا تو میری زبان سے یہ نکل گیا کہ اس دودھ کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک آئے تھی مجھے یہ بتا کہ تاثیر تو میں ڈالتا ہوں، دودھ میں یہ تاثیر کہاں سے آ گئی کہ تیرے پیٹ میں درد پیدا کر دے؟ تو نے یہ جنگل سوچا کہ دودھ پینے سے درد پیدا ہوا؟ حضرت سلطان حضرت بایزید بستانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا اب تو کوئی عمل میرے پاس ایسا نہیں جو اللہ کے لیے پیش کروں۔ فرمایا اللہ اب تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کے قابل ہو، جس کو میں نے سب سے زیادہ خالی سمجھا تھا آپ نے تو اس کے اندر کی فی نکال دی، اب تو آپ کے کرم کا اثر ہے، اب آپ کے کرم کا اثر ہے۔ تب اللہ تعالی نے فرمایا اے بھائی جی تیری ایک نیکی میرے پاس ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں تجھے بخشتا ہوں، جنت میں بھیجتا ہوں۔ حضرت بھائی جی استاد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کو اللہ نے محفوظ کیا اور آج اس کے بدلے میں مجھے جنت مل رہی ہے۔ پوچھا ہے اللہ وہ کون سی نیکی ہے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں؟ اللہ نے فرمایا بھائی جی ایک بارش کی رات تھی، آپ راستے سے جا رہے تھے، ایک کتے کا بچہ وہاں بارش میں بھیگ رہا تھا، آپ نے اس کو یہ سوچ کر کے اٹھایا کہ یہ میرا اللہ کی مخلوق ہے، ایسا نہ ہو سردی میں مر جائے، آپ اس کو گھر لے گئے، اس کو خوش کیا، خوش کرنے کے بعد اس کو آپ کے پاس رکھا، گرمی پہنچائی، بس مجھے آپ کی ادا پسند آ گئی کہ میں نے مخلوق سے آپ نے اتنا پیار کیا، آج جائیے میں آپ کی مچھلی اسی میں چڑھا۔ ہم سوچتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو اتنا اتنے سال ہم نے عمل کیا، اتنے سال ہم نے نماز پڑھی، اتنے سال ہم نے عبادت کی، ارے ہم تو بخشے بخشائے، آج تو آ جائے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ کہتے ہیں مولانا کیا ضرورت ہے، الحمدللہ 25 سال سے میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، حضرت بھائی جی سامی کی بھی قضا نہیں ہوئی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے مظلوم کی شہر سیوا جس سے حساب و کتاب شروع ہوا، منظور کیا اور اس لیے وہ ضرور بھی ضرور آزاد کیا جائے گا، کیونکہ ایک بچہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا جو تم کام کرتے ہو کاروبار چھوٹی سی دکان تھی، کہا روزانہ تم دکان جاؤ گے تجارت پر، جانے سے لے کر واپس آنے تک جتنے کام کرو گے وہ سب کام رات کو آ کر کے مجھے بتاؤ گے تم نے کیا کیا۔ وہ نوجوان تھا روزانہ آتا بتانے کا. ایک ہفتے کے بعد اس بچے نے کیا تھا کہا ابا جان یہ بڑا مشکل کا مصیبت کا کام ہے کہ صبح نکلتا ہوں تو ایک ایک بات یاد رکھنی پڑتی ہے کہ شام کو آپ کو بتانی ہے, لہٰذا مصیبت سے مجھے آپ خلاصی دے لے جاتے یہ ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالے. تو بزرگ نے کیا فرمایا, فرمایا بیٹا یہ تو صبح کی بات تجھے رات کو یاد نہیں رہتی, یہ سوچ جب تو اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا تو یہ سوچ جوانی کے اعمال بڑھاپے میں تجھے کہاں یاد رہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے مظلوم نے کہا جس سے حساب و کتاب شروع ہوا اس کا وہ عذاب کیا جائے گا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھلائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہم حاضر نے حساب یسیرا, یا اللہ ہمارا کیا کیجیے گا آسان حساب کیجیے گا. آسان حساب کا مطلب جب پوچھا کہ حضرت عائشہ سے, فرمایا اللہ تعالی آمان نامہ دیکھے اور تم سوال نہ کرے تو میں جاؤ جنت سے. اعمال نامہ دیکھے اللہ تعالیٰ, یہ اعمال نامہ اب اس میں گناہ بھی لکھے گئے بدعات بھی لکھی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے پھر رحم آ جاتا ہے. اللہ سے جاؤ جنت سے. حضرت عائشہ کو یہ دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی, اللہم حافظ لی کتاب یسیرا, اگر عربی میں یاد نہ ہو تو دوسرے طرف یہ دعا مانگ لے کہ اللہ میرا آسان حساب لے, اور یہ دعا ضرور مانگے کہ اللہ یہ فتنوں کا دور ہے, اس فتنوں کے دور میں یا اللہ میری دین کے اوپر استقامت اور دین کے اوپر مجھے مضبوط فرما دے. لوگ پوچھتے ہیں جس مولوی کے پاس جاؤ وہ ہر مولانا کا ایک نیا مسلک ہے, وہ اپنی بات بتاتا ہے, اس کے پاس جاؤ وہ اپنی بات بتاتا ہے, وہ اپنا مسلک بتاتا ہے. میرے پاس ایک شخص آئے آیا نوجوان تھا دیکھیے ابھی بھی وہ آتے ہیں کبھی کبھی, تو انہوں نے کہا کہ میں سنی مسلک سے نہیں لیکن سنی مسلک پر ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے کچھ اشکالات ہیں اس کا جواب مجھے چاہیے. میں سوچا اگر جوابات پورا پھر اس کے ذمے ذہن میں اشکالات آئیں گے, تو میں نے کہا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو آپ ہی مانتے ہیں, آپ اس مسلک پر ہیں یا نہیں جس مسلک پر ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں. میں نے کہا آپ ایک کام کریں تین دن تک اللہ تعالیٰ سے دو رکعت پڑھ کر کے یہ دعا مانگے اللہ جو مسلک حق ہو اس حق مسلک حق پر سوچے کرتے. میں نے کہا کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے اشکالات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہماری عبادت کا مثال نہیں ہے کہ ہم کس پر ہیں, لہٰذا جو حق کا راستہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ضرور کے ضرور آپ کے سامنے کر دیں. صبح نوجوان چلا گیا, کافی 15-20 دن کے بعد وہ آیا. میں کہا اب کیا معاملہ ہوا آپ کا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی, کسی کے سوال کے اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی. کیونکہ ایک جواب تو وہ تھا کہ میں ان کو دیتا, اس کے اشارات سے جواب دیتا, پھر اس کے ذہن میں اشکال ہوتا پھر جواب دیتا, تو اس سے بہتر تھا میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ جس کو حق کا راستہ دکھ جاتے وہ کبھی گمراہ نہیں. لہٰذا دوستو یہ دور کتنے کا دور ہے, صبح انسان اٹھتا ہے نیا فتنا سامنے کھڑا ہوتا ہے, شام کو سونے کے لیے بیٹھتا ہے نیا فتنا امڑ رہا ہوتا ہے. لہٰذا اللہ سے اس زمانے میں یہ دعا مانگے کہ اللہ اس فتنوں کے دور میں ہماری عبادت کے تمام فتنوں سے فرما, جتنے بھی فتنے چاہے دنیا کا فتنا ہے چاہے دجال کا فتنا ہے, کیا اللہ جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے ہم سب مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. الحمدللہ. Yeah, I'm going to